بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتاریخ 26 نومبر 2014 دروس سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 53 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 6 سے ساتھی سوال کرتے ہیں. پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں جس کا لمبا سا سوال ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساتھی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے ہیں جو بہت سارے سامان کسی اور کمپنی سے منگواتے ہیں اور زیادہ تر یہ ان کا منگوانا ای میل وغیرہ سے ہوتا ہے. ساتھی یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جہاں جس کمپنی سے سامان منگاتے وہ کمپنی میں کمیشن دیتی ہے، اور یہ اس بات کا بھی خلاصہ کرتے ہیں اپنے سوال میں کہ وہ کمپنی کے لیے دوسری کمپنی سے حتی المقدور کم ریٹ پر اس سامان کو خریدتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کمپنی پھر بھی انہیں کمیشن دیتی ہے تاکہ ہم جو ہے انہیں سے سامان خریدتے رہیں، ان کے اپنے فائدے سے وہ ہمیں کمیشن دیتی ہے، ورنہ ہم اپنی کمپنی کے لیے حتی المقدور کم کر کے ریٹ لیتے ہیں، اور وہ کمیشن کا پیسہ جمع بھی ہوا ہے اور کافی پیسہ وہ جمع ہے، بڑی رقم موجود ہے اس کمیشن کی. میں اب تک وہ کمیشن نہیں لیا ہوں، تو لہذا کیا میں اس کمیشن کو لے سکتا ہوں، اور کیا لے کر کسی اور پر خرچ کر سکتا ہوں یا اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہوں، اس بارے میں جواب طلب کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین. دیکھیے، آج کل کمیشنوں کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور بہت سے کمپنیاں خریداروں کو یا جو کمپنیوں کے نمائندے ہیں، دوسرے فرموں کے شرکوں کے نمائندے ہیں، ان کو کمیشن کی بنیاد پر دیتی ہیں تاکہ انہیں کا سامان خریدیں. اس سلسلے میں دیکھیے، دو چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شخص وہاں پر بیٹھا ہے اس کی یہ امانت داری ہے کہ وہ اصل چیز کمپنی کو نہ دیکھے، بلکہ دو چیز دیکھے، مال کی کوالٹی دیکھے اور ریٹ دیکھے. یہ نہیں کہ کون سی کمپنی ہمیں زیادہ کمیشن دیتی ہے تو اس کے یہاں سے لیں، اس کا مال کوالٹی اتنا اچھا نہ دے. نہیں، یہ اگر صرف وہ کمیشن دیکھ رہا ہے اور سستا دیکھ رہا ہے اور کوالٹی نہیں دیکھ رہا تو یہ بھی خیانت کر رہا ہے. اور اگر صرف کوالٹی دیکھ رہا ہے اور مال نہیں دیکھ رہا، تو قیمت نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی یہ خیانت کر رہا ہے. دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ کمیشن کی لالچ میں کوئی سامان ایسا جو تھوڑے سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں دوسری کمپنی اس سے اچھا سامان اچھی کوالٹی کی دے رہی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. پہلی چیز کو دھیان رکھنا چاہیے. دوسری چیز، جہاں تک اس سلسلے میں ہم نے سمجھا ہے، جب آدمی کسی کمپنی یا کسی مؤسسہ ہے یا کوئی فرم ہے، کوئی شرکا ہے، کمپنی کا ہے، اس کے کرسی پر بیٹھا ہے، تو یہ وقت پہ اور یہ تعامل سارا کا سارا کس کا ہے؟ جس کا وہ موظف ہے، جس کا وہ نوکر ہے، جس کے یہاں وہ کام کرتا ہے، وہ اپنا مالک نہیں ہے. اپنے لیے اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے جس کے لیے وہ سامان خرید رہا ہے، اس کے سامنے واضح کرے کہ ہاں بھائی یہ کمیشن ملا ہے. اگر وہ اجازت دیتا ہے تو آپ لیجیے، ورنہ کمیشن کس کو جائے گا؟ اسی مالک کو جائے گا. اور آپ کی امانت یہ ہے کہ آپ اس کو واپس وہ اپنے کام میں نہ لگائیں، اور لے کر کے کسی اور کے اوپر خرچ کر دینا جب وہ آپ کا ہے ہی نہیں، جب آپ کا مال ہی نہیں ہے، اگر جب وہ آپ کو دے رہا ہے. جیسے کہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، ابن لطیبیہ والے روایت میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے لیے بھیجا. گئے تھے کس کے کام سے؟ مسلمانوں کے کام سے گئے تھے، اپنے ذاتی کام سے نہیں گئے تھے. تو وہاں سے واپس آئے تو کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے، اور یہ ہمیں کہاں کیا ملا ہے؟ کمیشن ملا ہے. حالانکہ صحابی کا تقویٰ اور صحابی کی امانت داری ہم سے بہت زیادہ تھی، ہم سے بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کے رسول نے دروازہ بند کرنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے گھر میں کوئی تو نہیں دیکھا رہا میں دیکھتا کہ ہاں اسے کوئی ہدیہ لا کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہدیہ ملا اس لیے نہیں کہ آپ اس کے دوست ہیں، اس لیے کہ آپ کسی کام سے وہاں پر گئے ہیں، اس لیے ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا جب تک اس کرسی پر بیٹھ کر کے یہ کام کر رہا ہے، کرسی کے وقت سے الگ میں اگر اپنا کام کرتا ہے وہ، اس کو کمیشن ملے تو کوئی بات نہیں. جیسے ہم اور آپ ہیں، ایک دوسرے پر موظف ہیں، کوئی سامان خریدنے کے لیے گئے جس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، اس کا تعلق یہاں سے نہیں. اب اگر وہ میری چیز ہے، کمیشن دے رہا ہے، تو ہمیں لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب اس کمپنی کے ہم نام سے خرید رہے ہیں، یا اس مؤسسہ کے نام سے خرید رہے ہیں، اس فرم کے نام سے خرید رہے ہیں، تو اسٹیٹ کے نام سے خرید رہے ہیں تو جو کمیشن ملے کمیشن بھی اس کا ہے. فائدہ معائندی واللہ اعلم اس کا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیر صاحب اردو میں تفسیر پڑھنے کے لیے سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے جو مجھے اس میں بتا سکتے ہیں؟
کہیں دیکھیے اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر بڑی اچھی ہے, لیکن تفسیر ابن کثیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چھوٹے طالب علم یا عام پڑھے لکھے کے لیے اس کے لیے سمجھنا بعض مصطلحات کو مشکل ہوتا ہے, لہذا لوگ گڑبڑی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اس وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ تفسیر مولانا عبد الرحمان کیلانی کی ہے نا, سب تفاسیر یا تیسر القرآن جو ہے, یا اسی طریقے سے مولانا حافظ صلاح الدین یوسف کی جو تفسیر آئی ہے اس کو پڑھیں, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سب سے میرا سوال ہے کہ ہم نام عبدالسلام عبدالکریم عبدالرزاق رکھتے ہیں تو کیا ہم سلام کریم یا رزاق بلا سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں جہاں تک سلام کا تعلق ہے کریم کا تعلق ہے, یہ ایسے نام ہیں جو ان کا اطلاق بندوں پر بھی ہے. سلام اور سلام آپ جانتے ہیں سلف میں ان کے نام بھی ملتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر کوئی آدمی کسی کو سلام, نام اس کا عبدالسلام ہے لیکن سلام کہہ کر کے پکارتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا نام لے کر کے پکار رہا ہے, وہ عبد کا نام لے رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کا نام جو اس کے والد رکھا عبدالسلام وہی لے کر کے پکارا جائے, عبدالرزاق یہی لے کر کے پکارا جائے. لیکن چونکہ یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں جن کا اطلاق بندے پر بھی ہوتا ہے, تو اگر کوئی آدمی ایسا نام لے لے تو فرجہ نہیں. البتہ یہاں رکھے کہ رحمان نہیں, اس لیے کہ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, باری نہیں, اس لیے کہ باری اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. جی
اگلا سوال ساتھی نے پوسٹ سے بھیجا ہے, جیسے کہ پوسٹ لگتا ہی ڈپلیکیٹ بنی ہوئی ہے, جس سے لکھا گیا اہل بیت کی شان میں گستاخی اور عجیب فنید کی شان میں قصیدے پڑھنے والے سعودی مریضی وہابی مولوی کی شکل دوران تقریر اس قدر بھیانک ہوگی کہ سینکڑوں لوگ تقریر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے.
نعوذ باللہ من ذالک. یہ آج کل جانتے ہیں کمپیوٹر اور ہے اس کا کھیل ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے, ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی ہے کہ نہیں, ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں مانا تھا.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, جس پوسٹ میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو, یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی, جو شخص اذان کے درمیان بات کرے کرتا ہے تو موت کے وقت اس سے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس کو ایک دوست تک ضرور پہنچانا کیونکہ یہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے؟
ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اذان جب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ہے, اس سلسلے اس وقت انسان کو اذان کا جواب دینا چاہیے, اور ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہنا اذان غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے جب کسی بھی عمل کے اوپر کوئی شریعت کی طرف سے تحدید عذاب کی اقبات کی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے, اور ایک پوسٹ بھیجا ہے جس کا عنوان ہے ملک شام اللہ کی زمین میں بہترین خطہ. سیدنا ابن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب معاملہ یہ ہو جائے گا کہ تم مختلف گروہوں اور لشکروں میں جمع ہو جاؤ گے, ایک لشکر شام میں ہوگا, ایک یمن میں, اور ایک عراق میں. ابن حوالہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر میں انہیں ہلاک ہو پاؤں تو آپ میرے لیے جگہ منتخب فرما دیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام کو اختیار کرنا کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہترین خطہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو یہاں جمع فرما دے گا. یہ حدیث کے بارے میں صحیح پوچھتے ہیں سنن ابو داؤد کی روایت.
سنن ابو داؤد میں ہے, مسلم احمد اور طبرانی وغیرہ دوسرے کتب حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. البتہ اس سلسلے میں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فتن اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں انہیں کسی خاص واقعے یا خاص حادثے پر اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے, یہاں تک کہ اس کے بارے بالکل واضح نہ ہو جائے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کسی چیز سے, بلکہ بہت سے تو علماء نے کہا کہ جب تک وہ معاملہ گزر نہ جائے, ہے کہ نہیں, اس وقت تک جو ہے اس کو کسی پر فٹ نہ کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے, اور قیامت کے قریب شام اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور نیک بندوں کا مسکن ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک نہیں ہے. لیکن یہ جو صورت حال ہے یہی ہے, ہم اس کو فٹ نہیں کر سکتے, اللہ بہتر جانتا ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, موت کے بعد موت کے بعد کام آنے والے سات اعمال, جس میں لکھا گیا وہ علم جو اس نے سکھلایا ہو کسی طرح علم کی نشر و نشاط کی ہو, وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو, وہ قرآن کریم کا نسخہ جو دوسروں کے لیے چھوڑ گیا ہو, وہ مسجد جو اس نے بنوائی ہو, وہ گھر جو اس نے کسی مسافر کے لیے بنوایا, وہ نہر جو اس نے جاری کی ہو, وہ طبقہ جو اس نے تندرستی اور زندگی کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ہو, ان سب چیزوں کا ثواب اسے موت کے بعد بھی ملتا رہے گا. سنن ابن ماجہ حوالہ حدیث نمبر 292.
صحیح ہے, علامہ امام منذری رحمۃ اللہ سے ترغیب و ترغیب کے اندر بھی رکھا ہے, علامہ البانی سے صحیح ترغیب و ترغیب میں اس کو رکھا ہے. اور یہ تینوں چیزیں اگر آپ غور, ان ساتوں چیزیں اگر آپ غور کریں تو انہی تین چیزوں میں منحصر ہو جاتی ہیں جن کا دل صحیح مسلم شریف کی روایت میں عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ نہیں, نیک اولاد دعا کرے, علم نافع اور صدقے جاریہ, غیر بات مصحف ہے, نہر ہے, اس طرح سب صدقے جاریہ میں ہے. جی,
گروپ نمبر 7 سے ساتھی سوال کرتے ہیں, میرا سوال ہے کہ آج کل جو لوگ خبروں اور مزاروں درگاہوں کے پھول چڑھاتے ہیں, اس کی کوئی صحیح کوئی حدیث سے کوئی روایت موجود ہے؟
دیکھیے بھائی, اس سے پوچھیے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو صحیح ہیں اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ نے پہلی گاڑی تھی, یہ ایک صرف ایک بہانہ بنا رہے ہیں, اور یہ غیر قوموں سے لیا گیا ہے, یہ غیر قوموں سے لیا گیا ہے, اور شیطان نے صورت راستے پر لگا دیا ہے قبروں کے اوپر پھول چڑھانے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بلکہ ایک بدعت ہے, اور اسی بدعت میں لوگوں کو آہستہ آہستہ شرک تک پہنچایا ہے. جی,
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جو کالے داغے وغیرہ پہنائے جاتے ہیں, کیا اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ کیا کالے داغے وغیرہ بچوں کے گلے وغیرہ یا ہاتھ میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے, کالے دھاگے ہمارا خیال سے یہ نظر بس سے بچنے کے لیے لوگ لگاتے ہیں, ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلا پہننے سے منع فرمایا ہے کہ نہیں ہے, اور یہ گویا کہ شگون کے طور پر ایسا کرتے ہیں, اور یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا چھلا پہنے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ہاتھ میں رہے اور تمہارا انتقال ہو جائے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے. جی,
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پیو, اگر غلطی سے کھڑے کے پیو تو قے کر لو. جب میں یہ حدیث دوسروں سے کہتا تو وہ کہتے ہیں, کہنے لگے بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں اور کھڑے کر بھی پی سکتے ہیں, اس میں کون سا طریقہ بہتر ہے بتائیں؟
دیکھیے, اصل میں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پانی کھڑے ہو کر کے پینا, بیٹھ کر کے پینا ہی واجب ہے, الا کہ کوئی وہاں پر عذر ہو بات خاص ہے, جیسے وضو کا پانی ہے, وضو کا پانی جائے گا تو کیا ہے, ایسے کہ ایک گھونٹ ہے وہ اس پانی کا حکم نہیں جو پانی پورا کیا جاتا ہے. یا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی. تو اب اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے اور کوئی مشکل ہے تو انسان کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے, ورنہ پانی بیٹھ ہی کر کے پیا جائے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت کو علماء نے نہیں تنزیہی کے اوپر معمول کیا ہے, اگرچہ ظاہر اس کا بہت ہی شدید ہے, اسی لیے بعض علماء نے اس حدیث کو غریب قرار دینے کی بھی کوشش کی ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے, صلاۃ التسبیح سے متعلق اس سے پہلے بھی ہم نے جواب دیا تھا, اور ہمارے کچھ بھائی ایک لمبی پوسٹ لا کر کے بھیجے تھے. اصل چیز جو ہے کہ صلاۃ التسبیح علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے, لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا اور کبار علماء کی تحقیق کو ہم نے کہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کم سے کم صحیح لغیرہی کے درجے کو ضرور پہنچتی ہے. خاص طور پر اس حدیث, وہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, اس کے طریقے کو حسن کے نیچے رکھا جا ہی نہیں سکتا, حسن کے طریقے سے نیچے رکھا جا ہی نہیں سکتا. اسی لیے جیسے احمد حنبل رحمہ اللہ سے اس طریق کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا یہ حدیث تو قوی ہے. اسی لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غلط قرار دینے سے رجوع کر لیا ہے, جیسے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی وضاحت کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ التسلیم الحمدللہ پڑھنا پڑھنا مستحب ہے, اس سے انسان کو پڑھنا چاہیے روزانہ, ہر ہفتے موقع ملے ہر ہفتے پڑھ لے, یا مہینے میں پڑھ لے, یا سال میں پڑھ لے, یا زندگی میں پڑھ لے, جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہندو لوگ ان کے تہوار کے موقع پر جانور ان کے مندر کے سامنے ذبح کرنے کو کہتے ہیں, اگر ہم منع کر دیں تو وہ حرام طریقے سے اس کو ذبح کر دیتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے, ہم وہاں پر ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟
ظاہر بات ہے بالکل آپ وہاں پہ نہ ذبح کریں, وہ لے جا کے اپنا ذبح حرام طریقے سے کریں, یہ ان کا اپنا عمل ہے. نہیں سے بادل کفر جنگن کفر کے بعد کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں, کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں, وہ کافر ہیں مشرک ہیں تو بڑا گناہ اور کیا ہوگا. لیکن آپ مندر کے پاس ذبح کرنے میں اس گناہ کے کام پر آپ اس میں شریف نہ ہو, بلکہ مندر کے پاس کسی استھان کے پاس ذبح کرنا جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے گاڑی اتنی دی تھی جس کے اندر ایک طریقہ بتایا گیا کہ یا خالق سات دن پڑھو یا فلاں فلاں جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں ان کا نام لے کر کے اتنے دن پڑھو اور یہ اس کے علاج ہوں گے, تو ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں.
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ برکت والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بڑھ کر کے برکت والے نام کسی اور کے نام نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے لیے کوئی خاص ایسا طریقہ استعمال کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے وارد نہیں ہے وہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہوگا, صحیح کہ نہیں؟ اور اس پر بھی مزید اس کے لیے خاص نتیجہ بیان کرنا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نام میں برکت نہیں, اللہ تعالیٰ سے روزی میں برکت نہیں دے گا, عمر میں برکت نہیں دے گا, صحت میں برکت نہیں دے گا, ہوگا سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے لیے خاص طریقہ اختیار کرنا یہ چیز جائز نہیں ہے. انسان بخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا اہتمام کرتا رہے, اللہ تعالیٰ اس میں اس کو برکت دے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے ساتھی ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں کی ساری ڈشز وہ کھاتے ہیں سوائے یعنی خنزیر یعنی سور وغیرہ کے جانور کی جو ڈشز ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر سارے کھاتے ہیں, اور یہی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے پہلے کتاب کا کھانا حلال قرار دیا ہے, ذبیح حلال قرار دیا ہے, جبکہ وہ بسم اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے, اس کے باوجود جو سارے ڈشز کھاتے ہیں سوائے اس ڈش کے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بھائی دیکھیے اس معاملے میں احتیاط تو یہی ہے کہ انسان اس سے پرہیز کرے, ہے نا؟ اب وہ لوگ جو گوشت پیش کرتے ہیں وہ جھٹکے کا گوشت رہتا ہے, ذبح کیا ہوا رہتا ہے یا نہیں ذبح کیا ہوا رہتا ہے کہ نہیں ہے, وہ اس کی کیا ہے اس بارے میں جب تک کچھ تفصیل معلوم نہیں ہوگی اس کے بارے میں کوئی صحیح جواب نہیں دیا جا سکتا ہے. البتہ جہاں تک اہل کتاب کے ذبیحہ کا تعلق ہے, اگر وہ ذبح کرتے ہیں اور معلوم ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں چاہے گاڈ لے کر کے یا کسی اور ہے کہ نہیں ہے, تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا اور ان کا کھانا جائز ہوگا. تو ایسے ہوٹلوں میں آپ اگر دیکھیں کہ دونوں قسم کے برتن الگ رہتے ہیں تو گوشت کے علاوہ باقی جو ہے سبزیاں وغیرہ اس کے اوپر آپ گزارا کریں, مچھلی ہے اس کے اوپر گزارا کریں, ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کل خیال یہ ایسے مسائل کا جواب وہاں کے جو اہل علم ہیں وہی بہتر دے سکتے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ان کے سامنے مکمل صورتحال رہتی ہے, ہمارے سامنے صورتحال نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں ڈیوٹی کی وجہ سے مسجد کے بجائے آفس میں نماز پڑھتا ہوں اور وہاں پر میرا کفیل نماز پڑھاتا ہے, اور ساتھی یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ کفیل بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے, میں سورہ فاتحہ کیا یعنی رکوع اور سجدے میں ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی نہیں کہہ پاتا ہوں, اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے اور بولنے پر کہتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے سورہ فاتحہ بھی ضروری نہیں ہے, بھائی اتنا پڑھ گئے پڑھ لو اور اس کے بعد جو ہے باقی وہ چیزیں کافی ہے تمہارے لیے, ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہنا کافی ہے. اور دوسری چیز یہ وضاحت کرتے ہیں ساتھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے لیے انتظار کرواتا ہے, یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت بھی قریب آتا ہے, اتنا لمبا انتظار کرواتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا یا اس جگہ پر نماز پڑھنا میرے لیے درست ہے یا نہیں؟
یہ کیا ایسی چیز یہ ہے کہ اگر وہ وقت میں پڑھتا ہے چاہے اول وقت میں ہے یا آخر وقت میں ہے, آپ اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیے. اور آپ اگر ایک بار ہی سبحان ربی العالی پڑھ لیتے ہیں, سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنا ہی موقع نہیں ملتا ایک بار پڑھنے کے لیے, تو ٹھیک ہے آپ اس سے پہلے دائیں بائیں کوئی وقت نکال کر اپنی نماز اکیلے پڑھ لیا کریں, پھر اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائیں گے. یا بہت لیٹ کرتا ہے دوسری نماز کا وقت ہو گیا تو آپ وقت پر نماز پڑھ لیا کریں کسی بہانے سے, اور فرض جیسے فرض ہے آپ وقت پر پڑھ لیا کریں اور پھر آپ کو بہت اس کے ساتھ دہرا لیا کریں.
گروپ نمبر 8 سے ساری سوال کرتے ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, جس پوسٹ کے اندر لگتا ہے کافی شیعہ کی پوسٹ ہے, جس میں کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی اور اس کے آثار ابھی موجود ہیں, اور جو بھی حضرت علی کا ذکر کرے وہ عبادت ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں بتائی گئی, کیا یہ ساری چیزیں صحیح ہیں؟ ساتھی سوال کرتے
بھائی, دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان سے محبت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ تم سے مومن بھی محبت کرتا ہے اور تم سے بہت منافقی رکھتا ہے. جس طریقے سے آپ نے انصار کے بارے میں بنایا, حضرت علی کوئی خاصیت نہیں ہے, اور انصار کے بارے میں بنا فرمایا کہ لا يحب الانصار الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عبادت ہے, یہ حدیث کسی بھی حدیث کی مشہور کتاب میں بلکہ مسلم فردوس وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور علماء کا اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے. البتہ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ کے کعبہ میں پیدا ہونے کا تعلق ہے, اصل پہلے دیکھ چیز یہ ہے کہ کیا کعبہ میں پیدا ہونا کوئی افضلیت کی بات ہے, اور خاص طور پر اس وقت جب کہ کعبہ میں چاروں طرف بت رکھے ہوئے تھے, کعبہ میں چاروں طرف بت رکھے ہوئے تھے. اگر یہ صورت حال ہوتی تو مسلمان اس وقت کے مسلمان نہیں بلکہ دوسرے جو لوگ تھے وہاں پر, وہ تو اتفاقی بات کوئی عورت جیسے حضرت حسین حضام کے بارے میں ہے کہ ان کی والدہ جھاڑو لگانے گئی, اچانک ان کو شکایت ہو گئی, وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی. تو حضرت حکیم نے حضام کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تین بڑی مشہور متواتر چیزیں, لیکن اس کی کوئی سند وغیرہ نہیں ذکر کی ہے. اس لیے علماء اس کا انکار کرتے رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ چیز جو مروی ہے وہ قطعاً صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں جو یہ بیان کیا گیا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں, یہ حدیث بھی جمہور علماء کے نزدیک ضعیف اور سخت ضعیف ہے, اس کی کوئی صحت نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں اس سلسلے میں وہ حدیث جو بیان کی گئی ہے کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے طریقے سے ہیں, جو اس میں سوار ہوا اور نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا وہ ڈوب گیا. یہ حدیث بھی امام الجوزی نے, امام شوقانی نے, علامہ البانی نے, ان تمام لوگوں نے اسے موضوع اور من گھڑت کرا دیا ہے. امام سیوطی جو قطعی اور تضعیف میں بڑے ہی متساہل ہیں وہ بھی اس کو ضعیف کرا دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کوئی شیعہ ہے یا تو شیعیت کی ترجمانی کوئی انسان کر رہا ہے جو اس قسم کی باتیں بیان کر رہا ہے.
گروپ نمبر 8 سے ساری سوال کرتے ہیں کہ کیا تھا فجر کی نماز میں اگر تاخیر ہو جائے, سورج نکل رہا ہو تو ایسے وقت ہی پڑھ لینا چاہیے یا سورج نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنا چاہیے فجر کی نماز؟
نہیں دیکھیے, اگر ایسے وقت میں بالکل بیدار ہو رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے تو ظاہر بات ہے اب وہ وضو کرے گا اور یہ کرے گا اس میں سورج نکل جائے گا, ایک نہیں ہے. اور اگر سورج نکلنے سے ایک منٹ پہلے بھی وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, نماز پڑھنا شروع کر دے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ ہے کہ اگر دعائے میں وہ ہوا کہ سورج نکلنا شروع ہوا اور وہ اللہ اکبر کہنا چاہتا ہے, تو اس سلسلے میں احتیاط یہی ہے کہ جبکہ اگر عمومی دریا کی طرف جائیں تو وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن احتیاط یہی ہے کہ 5 منٹ مشکل سے لگتا ہے اس کو یا 10 منٹ لگتا ہے, اتنا انتظار کر کے پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو شیطانی خیالات اور وسوسے آتے ہیں کیا اللہ رب العالمین اس پر بھی ہماری پکڑ کرے گا یا نہیں؟
دیکھیے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے, انسان کے بس میں نہیں ہے ایسے وسوسے اور خیالات, اس کو دور کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہترین واضح اصول بیان فرما دیا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا اور لا يكلف الله نفسا الا ما متعها الله تعالى في نفسك وفقه تناهي بوز دالتا انتنا وسيء متعته او ليه وسيء متعته ظهر الى هذا وسيء دور كرنا جاهية اعوذ بالله طعنا جاهية هيك نهي البرتا وسيء وفر ان شاء الله وسيء كل مواقفة نهي
گروپ نمبر 9 سے ایک ساتھی نے لمبی پوسٹ بھیج دی ہے غالباً یہ الیاس مومن صاحب کی خطاب ہے اس میں حضرت مولانا نے بڑے ہی دلیری کے ساتھ ایک موضوع کو چھیڑا ہے اور تمام جو حدیث عمل کی جاتی ہیں انہیں منسوخ قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز جو ہے پہلے غلط میں یعنی تاریخی میں پڑی جاتی تھی اس کے بعد یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے داڑھی مندی چھوڑنے کی حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے اسی طریقے سے فجر کی نماز جو ہے فجر کے بعد پڑھنے کو منسوخ قرار دیا یعنی ہر چیز کو انہوں نے یعنی اسی طریقے سے پکانے پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد بہت ساری چیزیں جو بھی تقریباً اہل حدیث عمل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اہل حدیثوں کے بعد ساری منسوخ روایتیں ہیں اور ناسخ روایتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں اور منسوخ روایتوں پر وہ عمل کرتے ہیں تو لہٰذا کافی پریشان ہو کر اس چیز کو شیخ صاحب کے پاس بھیجیں نتیجہ دیے گئے وضاحت فرمائیں
اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے یہ ہمارے حنفی بھائی اور مقلدین حضرات کوئی بھی کوئی نقطہ اور کسی عالم کا قول ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس کے موافق ان کو کچھ کہنے کا موقع مل جائے اور مصیبت یہ ہے کہ اس قسم کی بات کوئی بڑا عالم نہیں کہتا جو کہتے ہیں وہ صرف بازاری قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں یا عوام قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں البتہ جہاں تک ان کے باتوں پر تبصرہ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام نووی نے جہاں پر قول نقل کیا ہے وہاں اس چیز سے متعلق ہے جس کے اندر ناسخ اور منسوخ ہو یہ نہیں کہ جس کے بارے میں صحیح اور ضعیف حدیثیں ہوں امام نووی رحمہ اللہ ورنہ جتنی باتیں یہ ذکر کیے ہیں امام نووی رحمہ اللہ ان تمام کے خلاف ہیں مثال پر داڑھی کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ داڑھی کو کسی الگ چھوڑ دیا جائے اسی صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے کہ نہیں تو جو وہ اصول امام نووی جو پکڑے ہیں وہ خود امام نووی رحمہ اللہ کا وہ مقصد نہیں ہے امام نووی رحمہ اللہ کا یہ مقصد ہے کہ جب کسی معاملے میں ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے تو عمومی طور پر مؤلفین اسی بات میں پہلے وہ روایت نقل کرتے ہیں جو منسوخ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ روایت نکلتے ہیں جو ناسخ ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ناسخ اور منسوخ نہیں ہے راجح اور مرجوح کا مسئلہ ہے صحیح اور ضعیف کا مسئلہ ہے تو یہاں پر بھی علماء اس چیز سے مد نظر رکھے ہیں بلکہ اگر آپ تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ سنن ابو داؤد سنن ترمذی ان وغیرہ کو ہیں جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے تو یہ لوگ پہلے اس باب کو نقل کرتے ہیں جس باب جو باب کی روایتیں ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں اور جو تقریبا ان کا مذہب ہوا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد امانت علمیہ کے طور پر کی بعض فقہا کی اور بھی رائے ہے جو اس کے خلاف ہے اس کو نقل کر دیتے ہیں اور اسی لیے دیکھیں کہ بسا اوقات ایسے موقع پر وہ دوسرا جو باب نقل کرتے ہیں اس کی حدیث کو ضعیف بھی قرار دیتے ہیں ضعیف بھی قرار دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو چیزیں ذکر کی ہیں اچھا ایک چیز اس کے میں اور ملاحظے کے ساتھ ہے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تین کا حکم دے رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو ہے نا اس میں اولی الامر کا تعلق ہے صرف فقہا اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں لیکن فقہا صرف داخل نہیں ہیں اس میں محدثین بھی ہیں محدثین فقہا بھی ہیں اور وہ فقہا خاص طور پر یہ مراد دے رہے ہیں احناف فقہا کو اس لیے کہ جن چیز کی مثالیں دے رہے ہیں صرف حنفی لوگوں کا خیال ہے شوافی اور مالکی حنابلہ کا وہ خیال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بقول آپ کے کہ اس آیت سے مراد صرف حنفی فقہا باقی دوسرے لوگ نہیں ظاہر بات یہ بات کوئی مجنون آدمی ہی کرے گا عقل مند آدمی اور سمجھدار آدمی نہیں کرے گا ہے کہ نہیں کہ اس سے مراد صرف حنفی فقہا جو اگر کہ حنفی کا نام نہیں لیے ہیں لیکن جو مسائل بیان کر رہے ہیں وہ حنفی کے مسائل تو ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ صرف حنفی مذہب سے مذہب متعلق ہے کہ نہیں ہے تو اس طریقے یہ غلط ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ نماز کے فرق میں پڑھنے یا اس کے پڑھنے کو سوال یہ ہے کہ صحابی وہی جو اللہ کے رسول کے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان نہیں کیا صرف اس کے بعد ما زالت صلاته فی الغلط آپ کی نماز برابر غلط میں رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کے اوپر برابر عمل کرتے رہے تو نہ صرف منسوخ کر ہوئی وہ آپ کی انتظار کے بعد فقائے احمد نے اس کو منسوخ کیا ہے, کیسے منسوخ کرے گا, کون منسوخ کرے گا؟ اتنے کی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا برابر عمل بیان کرتی ہیں. یہ نہیں کہا حضرت عائشہ نے کہ شروع میں ایسا رہا ہے بعد میں ایسا نہیں رہا ہے. اسی طریقے سے ظاہر بات ان کے مسائل تفصیل ہیں, جتنے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ بڑی چالاکی سے انہوں نے کام لیا ہے, اور صرف انہوں نے گویا انہیں امر جو قرآن مجید میں والے ہیں اس کو فقہ حنابلہ کو مانا ہے اور دوسرے لوگوں کو نہیں مانا, فقہ حنفیہ کو مانا ہے, نہ فقہ شافعیہ ہے نہ فقہ مالکیہ ہے نہ فقہ محدثین, اس کے اندر داخل نہیں ہیں. اور جبکہ خود فقہ حنفیہ سے متعلق یہ بات رہنی چاہیے, مولانا عبدالحی لکھنوی رحم اللہ صحیح بات حنفی ہیں, ہندوستان کے بڑے مشہور حنفی عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے پاس بہت سی ایسی حدیثیں پائی جاتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے, اور ایک سے زائد جگہ اس بات کو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. حوالے کے طور پر یہ لے لیجیے وفر الامانی کے اندر انہوں نے جہاں مرسل کی بات لکھی ہے وہاں پر اس بات کو ذکر کیا, انہوں نے کہا اسی لیے ہمارے فقہ کی قبائن کی ہوئی کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لی جائے گی جب تک کہ اس کی سند وغیرہ معلوم نہ ہو جائے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ سلتے ہیں لڑکے لڑکیاں سب کام کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ لوگ درد دے دے اپنا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں, تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا یہ کھانا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں, اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ان کا یہ کھانا نہیں لے سکتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ان کی کچھ پکانے وغیرہ کی چیزیں ہم ان کی لے کر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ برف دیش متعلق ہے, لیکن جداج کے طور پر لوگوں نے ایجاد کر لی ہے, علماء کے اس مسئلے میں جو رائے رہی ہیں کہ وہ ان کے تیوہار جو تیوہار کسی حرفیہ امور سے متعلق نہیں ہے ان تیوہار کے موقع پر ان کا حدیہ قبول کیا جائے گا کہ نہیں قبول کیا جائے گا. جس سلسلے میں سب سے صحیح اور واضح مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے قبول کرنے کی وجہ سے کوئی دینی مصلحت ہے کہ ہماری باتیں سنیں کہ ہم جب دین کی دعوت دیں گے تو قبول کیا جائے گا, اور اگر قبول کرنے سے کوئی دینی مصلحت نہیں ہے بلکہ خطرہ یہ ہے کہ ان کی محبت اور ان سب اس طریقے سے ہمارے دل میں پیدا ہوگی تو ایسے موقع پر ان کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. لہٰذا اس سلسلے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کا معاملہ بالکل صاف رہ سکے کہ بھائی دیکھیے ہمارا اور آپ کا معاملہ آفس تک ہے, دکان تک ہے, کام تک ہے, لیکن جہاں تک تیوہار وغیرہ کا معاملہ ہے وہ آپ کا تیوہار ہے ہمارا تیوہار ہے, اور اسی کے اوپر ہم نے ہندوستان کے اندر اپنے آبا و اجداد کو دیکھا, یہ آخر میں یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی جہاں ان کے تیوہار پر ان کو مبارکباد دی جائے یا ان کی دعوت وغیرہ قبول کی جائے. نہیں, اب تک جیسے رہا ہے ٹھیک ہے, وہ اپنا تیوہار مناتے رہے اور ہم اپنا تیوہار مناتے رہے ہیں, نہ وہ ہمارے تیوہار میں شریک ہوئے اور نہ ہم ان کے تیوہار میں شریک ہوئے, اور کوئی لڑائی نہیں ہوتی, اور آج یہ صورت حال لے کہ ایسا ہم نہیں کریں تو لڑائی ہوگی, یہ نہیں چیزیں پھر بھی لڑائی ہو رہی ہے, اس سے لڑائی کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی. جہاں دین کے بارے میں انسان تنازل سے کام لے گا وہاں معاملات بگڑ کے جائے گا, وہاں پر بنیں گے.
اپنے تہوار میں بلا سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں جیسے خاندان عید ہے شیر خرما وغیرہ یا کوئی مٹھائی وغیرہ پلانے کے لیے ان کو دعوت دینا کیسا ہے؟
نہیں دیکھیے اصل مصلحت کیا ہے وہاں, پھر مصلحت ہے
تالیف قلب,
ہاں تالیف قلب اگر مصلحت ہے کہ ہمیں اپنی بات پہنچانا ہے یا مسلمانوں کا ان کے سر کو روکنا ہے, ان کے سر کو روکنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں
دوستی بھی ہو سکتا ہے تالیف قلب اگر سامنے نہ آئے تو ٹھیک ہے.
اصل یہ ہے کہ غیر مسلم سے دوستی نہیں ہونی چاہیے,
دوستی مطلب کمپنی میں اگر کام کرتے ہیں تو
صحبت ہو سکتی ہے, دوستی نہیں ہو سکتی, وہ صحبت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ دوستی, اس لیے کہ دوستی کا ہے قلبی تعلق ہے, جو قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے.
قلبی تعلق مطلب یہ کہ ساتھ میں کام کرتا ہے اس کی خواہش ہی ہوگی کہ ہمارا کچھ جسے کھائے وہ ہمارے کچھ کھانے کھائیں, اس کی خواہش ہم
کر کے تیوہار سے الگ ہٹ کر کے عام حالات میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن تیوہار وغیرہ کے موقع پر نہیں.
تہوار سے مطلب فرق کیا پڑے گا دن سے دن ہے ہو گئی ختم ہو گئی؟
نہیں اصل میں دیکھیے ہم اپنے تیوہار پر نہیں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے تیوہار بلائیں گے تو وہ بھی اپنے تیوہار پر ہم کو بلائیں گے, اور ان کے عمومی طور پر تیوہار کسی عمر سے متعلق رہا کرنے
جانے کی بات الگ ہے, لیکن بلانے کی بات،
لیکن خود ہی سوچیے، اب آپ بلائیں گے تو وہ بلائیں گے تو آپ انکار کر نہیں سکتے ہیں سر،
ممکن ہے کر سکتے ہیں،
کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، تو لے جانے بلائے آپ نے ان کو حجت ہوتا ہے
جی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، سیریز 53 امید سے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے.